ایمان پر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اس میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. اللہ عز وجل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، آئیے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے اول تاخر بیان میں شریک رہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے. بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی آیا تو عز و جل، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اولیاء کرام کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے بڑھانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا، یکایک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا، اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھی تھی. میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. میں نے دل میں کہا کہ اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے، یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکار رہا ہے. پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ، اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے. اور دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا. میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری، اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی. میں نے قبر سے یہ آواز سنی، بولم وما بول، شنو وما شن، یعنی پیشاب. پیشاب کیا ہے؟ مشکیزہ. مشکیزہ کیا ہے؟ اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اسے دو خطاؤں کی سزا مل رہی ہے. پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. میں اسے کہتی کہ تجھ پر افسوس ہے، جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا. میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا، پھر مر گیا. تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قبر سے روزانہ اسی طرح آواز آتی ہے. میں نے پوچھا، شنو وما شن، یعنی مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بڑھیا نے کہا، ایک مرتبہ ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا، اس نے پانی مانگا. اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو. وہ پیاسا بے تابانہ مشکیزے کی طرف لپکا، جب اٹھایا تو اسے خالی پایا. پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. پھر جب سے میرا شوہر مرا ہے آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے، شن وما شن، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرما دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں حاضر ہیں، یاد رکھیے، گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، اگر اس پر پکڑ ہوئی تو خدا کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ عذاب قبر کا ایک سبب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی ہے. تو آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو یوں تو صفائی ستھرائی کے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ میں کسا کسایا ہے، مختلف قسم کے اسپرے سے اس نے اپنے آپ کو خوشبودار بھی کیا ہے، مختلف کریمیں استعمال کر کے اپنے سر اور چہرے کو بھی اس نے چمکا دیا ہے، تو ہمارا دین یہ دین اسلام ہے. تو دیگر اگر مذاہب کو دیکھا جاتا ہے نا، تو ظاہری یہ جو حسن و جمال ہے، ظاہری جو صفائی ہے، یہ اسی کو حسن و جمال اور صفائی کا نام دیا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر جو صاف ستھرا ہے، بہترین پریس کیے ہوئے ہیں، چمکدار سوٹ پہنا ہوا ہے، جناب اس نے کریمیں استعمال کی ہیں، اسپرے کر کے خوشبودار کیا ہے، تو ظاہری طور پر اگر دیگر مذاہب کو دیکھا جائے تو اسی کو وہ حسن و جمال اور صفائی ستھرائی کا نام دیتا ہے، لیکن اسلام نے صفائی کا کا جو معاملہ بیان کیا، یعنی یہ ایک اور قدم آگے طہارت اور نفاست کا تصور دیا ہے۔ یعنی کوئی کپڑا اگر کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی اعلیٰ ہو، کیسا ہی قیمتی ہو، لیکن اگر اس اعلیٰ قیمتی خوبصورت کپڑے کے کنارے پر نجاست لگی ہے، کونے پر نجاست لگی ہے، تو اسلام کی نظر میں وہ ناپاک ہے، پہننے کے قابل نہیں، اسے پہن کر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ دیگر ادیان و مذاہب کی نظر میں وہ صاف ہے، اس لیے وہاں چل سکتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جس سے نماز درست ہو سکے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ اب اگر ہمارے ہاں حالات دیکھیں تو دن بدن دنیاوی علوم و فنون، دنیاوی معاملات میں ترقیاں، دنیاوی نالج میں اضافہ، طرح طرح کے معاملات میں مہارت، یہ تو دن بدن حاصل ہو رہی ہے، لیکن دین کا اگر بنیادی طور پر معاملہ دیکھا جائے تو اس کے متعلق ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب نجاست جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ جناب یہ کپڑے پہ لگ جائے، زمین پر گر جائے، کوئی چیز اس سے آلودہ ہو جائے، تو ناپاک ہونے کے جو تعلق ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو شاید ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جسے یہی پتہ نہیں کہ نجاست کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں؟ بلند آواز سے کہیں، کتنی قسمیں؟ دو۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نجاست غلیظہ، پہلی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ، کیا ہے پہلی؟ آپ تو تربیت اعتکاف والے ہیں، بلند آواز سے دہرائیں، کتنی پہلی کہیں سی؟ پہلی ہے نجاست غلیظہ، اور دوسری ہے نجاست خفیفہ۔ دوسری کون سی ہے؟ دوسری کون سی ہے؟ نجاست خفیفہ۔ اب نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے؟ توجہ سے سنیے، انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے وغیرہ۔ نجاست غلیظہ کا حکم امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ اب نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ اس کو سنیے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرند کا گوشت حرام ہو، خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا باز، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی، تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی اور ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، یعنی ایسی صورت میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی۔ یاد رکھیے، ہر چوپائی کی جوگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پخانے کا ہے، یعنی حیوانات کا اپنے چارے کو میدے میں سے نکال کر منہ میں دوبارہ چبانا جگالی کہلاتا ہے، جیسا کہ اکثر گائے اور اونٹ اپنا منہ چلاتے ہیں۔ ناپاک زمین اگر سوکھ جائے تو نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتے رہیں تو وہ زمین پاک ہو گئی، لہذا اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس زمین سے تیمم نہیں کر سکتے۔ درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین سے جڑی ہو، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے جبکہ نجاست کا اثر رنگ و بو جاتے رہے۔ اگر اینٹ جڑی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس نجاست سوکھنے سے پیشتر کاٹ لی تو طہارت یعنی پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر میں امیر علیہ سنت کا وہ مدنی پھول عرض کر دوں گا کہ جو اس طرح کی جو سبزی یا پھل فروٹ لیے جاتے ہیں تو امیر علیہ سنت تو بارہا اس کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں کہ اس کو دھوئے بغیر استعمال نہ کریں۔ جو سبزی وغیرہ لی جاتی ہے، جو فروٹ لیا جاتا ہے، تو اس کو دھوئے بغیر استعمال نہ کریں، دھوئیں تاکہ اگر اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو تو یہ اثر جو ہے اس کا زائل ہو جائے۔ عموماً گاؤں میں دیہاتوں میں گوبر سے زمین لیپی جاتی ہے، اس کا مسئلہ سماعت فرمائیں کہ جو زمین گوبر سے لیسی یا لیپی گئی اگرچہ وہ سوکھ جائے پھر بھی عین اس زمین پر نماز جائز نہیں، لہذا البتہ ایسی زمین جو گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہو اس کے سوکھ جانے کے بعد اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو نماز درست ہوگی۔ پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی باریک چھینٹیں پڑ گئیں اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ باریک چھینٹوں کا مسئلہ ہم نے سنا۔ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹے اڑ کر کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوا مگر دھو لینا بہتر ہے۔ گلیوں میں کتے گھومتے تو یاد رکھیے کہ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو بدن اور کپڑا پاک ہے، اور ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ کتا اگر آٹے میں منہ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سنیے، کتے وغیرہ کسی ایسے جانور مثلا سور، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ، دوسرے درندوں میں سے کسی نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا تو اگر گندا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کو علیحدہ کر دے، باقی پاک ہے، اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے۔ بلی ظاہر گھر میں آتی جاتی ہے تو بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو، سنیے، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چپکلی، اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ تو عموماً یاد رکھیے کہ دودھ اور پانی اور کھانے پینے کی چیزیں یہ ڈھک کر رکھنی چاہیے، ڈھک کر رکھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں باب المدینہ کراچی میں ہی ایک واقعہ ہوا، میاں بیوی حج پر گئے، تین بچیاں تھیں، ان کو پڑوسن یا کسی عزیزہ کے سپرد کر کے حج کے لیے دونوں میاں بیوی روانہ ہو گئے۔ یکایک تینوں مدنی منیاں ایک ساتھ موت کی نیند سو گئیں، انتقال ہو گیا تینوں کا، ایک ساتھ انتقال ہو گیا۔ اب کوہرام پڑ گیا، ماں باپ حج کیے بغیر روتے دھوتے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ سے باب المدینہ واپس آ گئے۔ تحقیق کرنے پر انکشاف ہوا کہ دودھ کھلا ہوا رکھا تھا اور اس میں چپکلی گر کر مر گئی تھی، اور وہی دودھ بچیوں نے پیا اور زہر کے اثر سے یہ المیہ پیش آیا۔ مزید سنیے، کہا جاتا ہے کہ چپکلی مشروب میں گر کر مر کر پھٹ جائے تو 100 آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں بالخصوص باورچی خانے میں اپنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہوں اس کو ڈھک کر رکھیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر ڈھکیں گے تو یہ بھی امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آسمانوں سے بلائیں بھی اترتی ہیں جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو برتن ڈھکا جاتا ہے وہ امان میں رہتا ہے. جو گوشت سڑ گیا, بدبو لے آیا, اس کا کھانا حرام ہے اگر سے نجس یعنی ناپاک نہیں ہے. اگر نماز پڑھی, جیب وغیرہ میں شیشی ہے, اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی. جو انہوں نے لیبورٹری ٹیسٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ لیبورٹری ٹیسٹ کے لیے لے گئے, شیشی میں خون رکھا ہوا ہے, پیشاب کی بوتل رکھی ہے یا ایسی کوئی چیز ہم نے رکھی, تو ہم نے سنا کہ جیب میں اگر پیشاب خون یا شراب ہے اور نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی. جیب میں انڈا ہے اس کی زردی خون ہو چکی تو نماز ہو جائے گی. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جب کہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے. اب اس میں بعض اوقات پھر جب یہ کھالیں لی جاتی ہیں تو اس پہ بھی شیر کی, چیتے کی اور اس طرح کی کھالیں مطلب اپنے گھروں میں رکھی جاتی ہیں, اس میں بیٹھا جاتا ہے, تو الحمدللہ ہم نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ آپ بکرے کی کھال پر, دمبے کی کھال پر بیٹھتے ہیں. اب ان کھالوں کا بھی اثر ہوتا ہے. کیا اثر ہوتا ہے سنیے, کہ درندے کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا لی گئی ہو اس پر نہیں بیٹھنا چاہیے, نہ ہی نماز پڑھنی چاہیے, کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے. بکری بکرا اور مینڈے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار یعنی آجزی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. کتے کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے, کہ ائمہ کا اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے. اب اگر یہ کپڑا ناپاک ہو جائے, اب پاک کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ سماعت فرمائیں. نجاست اگر دلدار یعنی گاڑی ہو, جسے نجاست مریا کہتے ہیں, جیسے پاخانہ, گوبر, خون, تو دھونے میں گنتی کی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے. اگر ایک بار دھونے سے دور ہو گئی تو ایک ہی مرتبہ دھونا کافی ہو جائے گا, اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا. ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار دھو لینا بہتر ہے. مقصد جو گاڑی نجاست ہوگی اس کو دور کرنا ضروری ہے. اور نجاست رقیق یعنی پتلی جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو 3 مرتبہ دھونا, اور 3 مرتبہ بقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا. اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے معنی یہ کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اسے نچوڑے, کہ اگر پھر نچوڑے تو اس کا قطرہ نہ ٹپکے. اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا. اسی طرح اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو وہ ایک بوند بھی ٹپک سکتی ہے, تو اس پہلے نچوڑنے والے کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہیں. اسی طرح پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے. آپ نے نچوڑا, اب آپ کے ہاتھ یہ ناپاک ہو گئے, انہیں پاک کر لینا بہتر ہے. تیسری مرتبہ نچوڑنے سے بھی کپڑا بھی پاک ہو گئے اور ہاتھ بھی. جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی کہ نچوڑنے سے ایک آدھ بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں. بعض اوقات کپڑے ناپاک ہوتے ہیں, گھر میں چھوڑ دیے جاتے ہیں, اب گھر والے جو ہے وہ واشنگ مشین میں ڈال دیا, پاک اور ناپاک دونوں ایک ساتھ دھو دیے, اس کا مسئلہ سماعت فرما لیجئے. اگر بالٹی یا کپڑے دھونے کی مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ایک بھی ناپاک کپڑا پانی کے اندر ڈال دیا تو سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. بلا ضرورت شرعیہ ایسا کرنا جائز نہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا اور یہ حرام ہے. ناپاک کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ, کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بالٹی میں ناپاک کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھول دیجئے، کپڑوں کو ہاتھ یا کسی سلاخ وغیرہ سے اس طرح ڈبوئے رکھیے کہ کہیں سے کپڑے کا کوئی حصہ پانی کے اوپر ابھرا ہوا نہ ہو۔ جب بالٹی کے اوپر سے پانی ابل کر اتنا بہ جائے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تو اب کپڑے اور بالٹی کا پانی نیز ہاتھ یا سلاخ کا اتنا حصہ پانی کے اندر تھا وہ سب پاک ہو گئے۔ یہ احتیاط ضروری ہے کہ پاک ہو جانے کے ظن غالب سے قبل ناپاک پانی کا ایک بھی چھیٹا آپ کے بدن یا کسی اور چیز پر نہ پڑے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، کارپیٹ ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کارپیٹ اگر ناپاک ہو جائے تو یاد رکھیے کہ اس کا طریقہ امیر اہل سنت نے لکھا کہ اس کا جو ناپاک حصہ ہے ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے، یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، دوبارہ دھو کر لٹکائیے، پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، تیسری بار اس طرح دھو کر لٹکا دیجئے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کے کپڑے ناپاک نظر آئے، ہم کو کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نظر آئے، تو کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور ظن غالب ہے کہ خبر کرے گا تو پاک کر لے گا، تو خبر کرنا ضروری ہے۔ چاقو چھری وغیرہ اگر ناپاک ہو جائے تو لوہے کی چیز جیسے چھری چاقو تلوار جس میں زنگ نہ ہو، نہ نقش و نگار ہو، اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گا۔ برتن پاک کرنے کا طریقہ، جیسے چینی کے برتن، مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے تانبے پیتل وغیرہ کی، تو فقط تین بار دھو لینا کافی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو۔ آئینہ ناپاک ہو جائے تو امیر فرماتے ہیں کہ آئینہ، شیشے کی تمام چیزیں، چینی کے برتن یا مٹی کے روگنی برتن یا پالش کی لکڑی غرض، وہ تمام چیزیں جس میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پہنچ لی جائیں کہ اثر جاتا رہے، پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح سستا سامان لیا جاتا ہے، سویٹر وغیرہ پہنے جاتے ہیں، لنڈا بازار جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہاں سے کپڑے لیے جاتے ہیں، تو کفار کے ممالک سے امپورٹ استعمال شدہ سویٹر، جرابیں، قالین، دیگر پرانے کپڑے، جب تک ان پر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو پاک ہیں، بغیر دھوئے نماز میں استعمال کرنے میں حرج نہیں، البتہ پاک کرنا مناسب ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کورنگی باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ٹی وی پر فلمیں دیکھنے کی منوش شوق نے مجھے ناچنے کا شوقین بنایا، یہاں تک کہ میں ڈانسر بن گیا اور ڈانس کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران میری والدہ کا انتقال ہوا، لیکن میری آنکھیں نہ کھلی۔ ایک مرتبہ میں مرکز الاولیاء لاہور کسی میوزیکل پروگرام میں گیا تو والدہ نے ایک تربیت دی تھی، میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، تو داتا صاحب کے مزار کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے درود پاک پڑھ کر داتا صاحب کو اسال ثواب کیا۔ جب رات کو میوزیکل پروگرام سے تھک ہار کر سویا تو خواب میں اپنے والدین کو عذاب میں دیکھا، وہ چیخ رہے تھے کہ ہائے ہماری خرابی، تو ڈانسر اور شرابی بن گیا، تو توبہ کر لے ورنہ ہم بھی عذاب سے نہ چھوٹیں گے۔ وہ فرماتے کہ میں نے خواب سے اٹھا تو رونے لگا اور کافی دیر روتا رہا، پھر داتا صاحب کے دربار پر حاضر ہوا اور داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا داتا، اب آپ ہی مجھے سنبھالیے۔ اتنے میں کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سفید لباس میں ملبوس، سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ایک صاحب جو مشفقانہ لہجے میں فرماتے ہیں کہ بیٹا، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جلد گناہوں سے توبہ کر لو۔ میں نے پوچھا کہاں جاؤں؟ مسکرا کر فرمانے لگے، باب المدینہ کراچی آ جاؤ۔ یہ کہہ کر ایک دم میری نظروں سے اجل ہو گئے۔ میں باب المدینہ کراچی پہنچا، وہاں اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے قافلے کا مسافر بنایا۔ قافلے کے سفر کے دوران مجھے غسل کا طریقہ بیان ہوا تو میں اچھل پڑا کہ یا خدا، میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، مجھے تو غسل کرنا نہیں آتا۔ فوراً مسجد سے نکلا، غسل کیا، نماز توبہ ادا کی اور سویا، خواب میں والدہ مرحومہ کا چہرہ دیکھا، چمک رہا تھا اور نماز ادا کر رہی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا، اب میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کے متعلق پوچھا کہ وہ آگے کی طرف ہیں۔ آگے چلا تو درمیان میں شیشے کا کمرہ تھا، بہت سارے لوگ اندر جانے کی کوششیں کر رہے تھے، الحمدللہ میں داخل ہو گیا۔ وہاں دیکھا کہ پانچ بزرگ تھے، ایک بزرگ جو درمیان میں قدرے اونچائی پر تشریف فرماتے ہیں، ان کا چہرے پر اس قدر نور تھا کہ نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ابو جان کہاں ہیں؟ ایک بزرگ نے کمرے کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا، والد صاحب کو دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا، جواب دیا کہ ان کو ان کے عزیز رشتہ دار اولاد تحفہ پیش کرتے ہیں، اصالے ثواب کرتے ہیں، اور وہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میں کیا پیش کروں؟ تم مجھے کچھ بھیجتے نہیں۔ یکایک نور کا تشت میرے ہاتھ میں آ گیا، میں نے والد صاحب کو دیا، والد صاحب مجھے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئے، نورانی چہرے والے بزرگ کی خدمت میں وہ تھال پیش کر دیا، وہاں سے ہم باہر نکلے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ نورانی چہرے والے میرے آقا ہیں۔ میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میرا جسم خوشبو سے چمک رہا تھا، اور یہ ایمان افروز خواب دیکھنے کے بعد میں نے تمام گناہوں سے توبہ کی اور امیر قافلہ کے ہاتھوں اپنے سر پر سبز سبز امامہ شریف سجا لیا اور داڑھی بڑھانے کی بھی نیت کر لی۔ تو اسی لیے تو ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت پکارتے ہیں نا کہ آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول آج کے اس اجتماع میں شریک ہیں، بیان سن رہے ہیں، آ جائیں کہ دعوت اسلامی ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں ہمارا بدن پاک کرنا سکھاتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں نماز کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ورنہ اگر سوچیں اور غور کریں تو واقعی دنیا کے علوم فنون حاصل کر لیے، پلازے کے پلازے بنا لیے، ڈگریوں کی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو کلمے نہیں آتے، ڈاکٹر صاحب کو کپڑا پاک کرنا نہیں آتا، انجینئر صاحب نے جناب مہارت حاصل کر لی، کوئی پلاٹ دکھائے تو انجینئر صاحب فوراً کیلکولیشن کر کے اس کو تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ اتنا بلاک لگے گا، اتنی سیمنٹ لگے گی، اتنی بجری لگے گی، لیکن انجینئر صاحب کو یہ پتا نہیں کہ ان کی قبر کا سائز کتنا ہوگا، ان کو کفن کتنا دیا جائے گا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، ان علوم کو حاصل کیجئے، عمل کیجئے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، اور اس تحریک میں امیر اہل سنت کا ساتھ دیجئے کہ مسجد بھرو تحریک جاری، مسجد بھرو تحریک جاری رہے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔